الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور اس کے بعد بے شمار نعمت عطا فرمائی. اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کر تو بندہ جو ہے وہ نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تو آج جس مالک تعالی شانہ کا اتنا کرم ہو بندے کے اوپر کہ اپنے بندوں کا اس قدر خیال فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کو اپنے بندے کے لیے پیدا فرمایا، چاند، سورج، جتنی بھی چیزیں، یہ سب اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی خدمت کے لیے پیدا فرمائی ہیں. اور اس بندے کو اللہ نے اپنی اطاعت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے. جب اپنے کام میں لگ جاتا ہے تو اس کو ہر وہ شے مل جاتی ہے جو اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے. اور جب بندہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے تو ہر شے اس کے جو ہے وہ مخالف ہونے لگتی ہے، ہوائیں اس کے مخالف چلنے لگتی ہیں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ، کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں. انسان کے جیسے جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے اس کے اوپر حالات ہوتے ہیں. بندے کا اللہ تعالی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ جب رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کے ہر شے کے اندر اس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اور جتنا اللہ تعالی کے ساتھ رابطہ ڈھیلا ہوتا ہے اتنی ہی بے چینی اور بے سکونی کی کیفیت رہتی ہے. اس لیے میرے دوستوں، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اللہ تعالی کے ساتھ رابطہ ہمارا مضبوط رہے. اب بندے کا رابطہ کیسے اللہ تعالی کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے؟ بھائی، اللہ تعالی کی خدمت تو کوئی انسان نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالی کے پاؤں ہوں کہ پاؤں دبائے یا سر پہ تیل لگا کر اللہ تعالیٰ کی خدمت کرے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا رابطہ اور تعلق مضبوط ہوتا ہے اس کی اطاعت کے ساتھ. جتنی زیادہ اطاعت اور فرما برداری اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا تعلق بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہو جاتے ہیں اس بندے کے اس کی اطاعت کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ چھوتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتے ہیں جس سے سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتے ہیں جس سے بولتا ہے. یعنی انتہائی درجے کی اللہ تعالیٰ کا قرب اس بندے کو حاصل ہوتا ہے. یہ مجاہدات اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب بندہ اپنی حرام آرزوؤں کا خون کرتا ہے اور اس خون کو، اس دریائے خون کو عبور کر کے اپنے عظیم و شان مولا کے پاس پہنچتا ہے اور وہاں پہ پھر ان کو سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عارفہ زنن ہر دم آمینو، عارفہ زنن ہر دم آمینو کے گزر کردن از دریائے خون. یہ اللہ والے ہر وقت امن سے کیوں رہتے ہیں؟ ان کے پاس ظاہری اسباب اتنے نہیں ہوتے، آرام اور عائش کے اسباب اتنے نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود بادشاہوں سے بڑھ کے ان کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ ان اللہ والوں نے اپنی اس تمام حرام خواہشات کو اپنے اللہ کے حکم کے تابع کر لیا ہے. جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے اس خواہش کو پوری کرتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا اس خواہش کا خون کر دیتے ہیں. گویا کہ ان کے قلب کے اندر ایک مٹکا یا ایک حوض، ایک دریا خون کا نہیں ہوتا. یہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اپنی حرام خواہشات کا خون کر کے ایک دریا ان کے قلب میں بن جاتا ہے، اس دریا کو عبور کر کے اپنے عظیم و شان مالک کو حاصل کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ والے ہر وقت امن سے رہتے ہیں، سکون سے رہتے ہیں، کیونکہ اپنی چاہت والی زندگی اختیار نہیں کرتے. وہ اپنے چاہت کو اپنے مالک کی مرضی کے تابع رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا جہاں، وہاں اپنی آنکھیں اٹھائیں گے، وہاں دیکھیں گے. جہاں اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے وہاں مجال نہیں ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو غلط استعمال کر سکے. جس اللہ نے آنکھوں میں بینائی عطا فرمائی ہے، اس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو اس مالک کے خلاف استعمال نہیں کرتے. وہ اپنے شرافت بندگی کے حق کے خلاف سمجھتے ہیں، وہ اپنی شرافت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ جس اللہ نے ہماری آنکھوں میں بنائی اور روشنی عطا فرمائی ہے، اس روشنی کو ہم غلط استعمال کریں. جس اللہ نے ہماری زبان کے اندر قوت عطا فرمائی ہے بولنے کی، تو وہ وہی چیز بولتے ہیں جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں. بولنے سے پہلے تولتے ہیں کہ کیا اس لفظ سے یا اس کلام سے، میری اس بات سے میرے اللہ ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے؟ میرا کوئی دنیا کا فائدہ یا آخرت کا فائدہ ہے؟ تو بولتے ہیں. زبان تب کھولتے ہیں جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ سمجھ جاتے ہیں کہ اس بول سے اللہ ناراض ہوں گے، تو وہ اس بول پر بند باندھ دیتے ہیں، اس کو بند کر دیتے ہیں. گو ہزاروں جتنے بھی دل کے خواہشات ہوں، لیکن ان خواہشات پہ عمل نہیں کرتے. ہزاروں گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، ہزاروں گو دل کے ولولے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر یہ خون آرزو منظور کرتے ہیں. تو حرام خواہشات کا خون کرنا، یہی تو ولایت کی ابتدا اور انتہا ہے. اللہ کا دوست بننا ہے تو اپنی مرضیات کو چھوڑنا ہے. اپنی آنکھوں کو ہم آزاد نہیں کر سکتے، اپنی زبان کو آزاد نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم لوگ بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور بجمیع اعضائنا و بجمیع کمیاتنا و بجمیع کیفیاتنا، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری آنکھیں کسی وقت بھی اللہ کی بندگی سے خارج ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری زبان اللہ کی بندگی سے خارج ہو جائے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. اللہ کی بندگی کرتے رہنا ہے، اللہ کی بندگی کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ یقین آ جائے یعنی موت آ جائے. ایسی یقینی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو یقین سے تعبیر فرمایا ہے کہ ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے, اور جب جانا ہے تو پھر اس حال میں جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے دنیا سے ہم رخصت ہوئیں, اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے ہم سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک خوش ہو جائے, سنتوں پہ عمل کریں, زندگی اپنی سنتوں کے مطابق بنائیں, نہ ہمارے میوزک والے نہ ہمارے یعنی کرکٹر پلیئر نہ فٹ بال پلیئر کوئی مووی ایکٹر کسی قسم کا کوئی بھی لوگ ہمارے کام آنے والے نہیں ہیں. جو چیز ہمارے کام آئے گی قیامت کے دن وہ ہے اتباع, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں کہ بچوں دیکھو ہماری کامیابی صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہے, باقی کسی کے نقش قدم پہ نہیں ہے. نقش قدم جتنی عظیم ہستی ہوتی ہے اس کے نقش قدم بھی اتنے ہی عظیم ہوتے ہیں. امام مالک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جسم وہ قبر کا حصہ مٹی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگی ہوئی ہے, وہ مٹی کرسی سے لو سے عرش اعظم سے بھی افضل ہے. اس مٹی کو یہ نسبت حاصل, یہ یعنی اس کو یہ شرف حاصل ہو گیا. تو میرے دوستو جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے سنتوں پہ عمل کرتا ہے تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ نقش قدم نبی کے ہیں. میرے شیخ شیخ العرب العجم معرف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, کیا پیارا شعر فرمایا ہے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. نقش قدم جتنی عظیم ہستی ہوتی ہے اس کے نقش قدم بھی اتنے ہی عظیم ہوتے ہیں. جو چلنے والا ہوتا ہے پھر جہاں وہ نقش قدم پہنچتے ہیں چلنے والا بھی وہیں پہنچتا ہے. اس لیے جو شخص سنتوں پہ عمل کرتا ہے تو اس کا ایک سرا دنیا پہ ہے اور ایک سرا جنت میں ہے. جیسے ہی وہ سنتوں پہ عمل کرنے لگتا ہے تو اپنا ٹھکانہ جنت میں بنانے لگتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو, ہماری اولاد کو, گھر والوں کو, سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہر ایک ایک سنت پہ عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے. سنتوں پہ عمل کرنے سے میرے دوستو زندگی آسان ہو جاتی ہے. ایک ایک ادائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ ہمیں اللہ کے قریب کرے گی. حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, سنت کا طریقہ اجمل ہے, اسہل ہے, اکمل ہے. جمال کے اعتبار سے اس سے بڑھ کر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ طریقہ خالق نے عطا فرمایا ہے. ایک طریقہ ہے کھانا کھانے کا, مخلوق نے ایجاد کیا ہوا ہے, اور ایک طریقہ ہے خالق نے نازل فرمایا ہے وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو سکھایا کس طرح سے کھانا کھانا ہے. ایک طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا ہے کس طرح چلنا ہے, کس طرح بولنا ہے. تو ایک طریقہ مخلوق کا ایجاد کیا ہوا ہے اور ایک طریقہ خالق نے نازل فرمایا ہے. دونوں طریقوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. مخلوق کا طریقہ بدلتا رہتا ہے لیکن اللہ کا نازل کیا ہوا طریقہ, کوئی ماحول ہو, کیسا معاشرہ ہو, ہر ماحول کے لیے, ہر معاشرے کے لیے وہ 100% مفید ہوتا ہے. تو اس سے بڑھ کر کوئی نمونہ اچھا نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی رہنما مشعل راہ نہیں ہو سکتی. تو یہ اجمل ہے, سب سے زیادہ جمال والا طریقہ ہے. اس سے اگر کوئی اور اچھا طریقہ ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقے عطا فرمائے ہیں اس سے بڑھ کر اور خوبصورت کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, آپ کا ایک ہی بچہ ہے تو آپ اس کو ہر وہ شے دیں گے جو بہترین سے بہترین شے ہو. تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے پیارے اور لاڈلے نبی کو نعوذ باللہ گھٹیا طریقہ عطا فرمائیں گے کہ ہمیں بعد میں ضرورت پڑے ویسٹ سے اور غیروں سے طریقہ لینے کے لیے؟ اجمل ہے, اکمل ہے, کامل ہے. اور سب سے آسان ہے، سنت کا راستہ سب سے آسان ہے. تو جتنا زیادہ انسان سنتوں پہ عمل کرتا ہے اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے. سبحان اللہ. فتبعونی، یہی راز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو اللہ کی محبت بھی ملے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ملے گی. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، سد شکر کی میاں میاں دو کریم. اے اللہ تو بھی کریم، تیرا رسول بھی کریم، سد شکر ہے کہ ہماری کشتی دو کریموں کے درمیان ہے. تو ہماری کشتی جو ہے وہ کیسے ڈوب سکتی ہے بتاؤ بھائی. تو دوستو، اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے، گناہوں سے بچنے سے، تقوی کی حیات سے آپ کو جنت کی حیات دنیا ہی میں عطا ہوگی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانْ، جو شخص ڈرتا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اللہ کو حساب کتاب دینا ہے، دنیا میں زندگی کیسی گزاری ہے، آنکھیں کہاں گزاری استعمال کی ہیں، زبان کہاں استعمال کی ہیں، مال ہے کہاں سے لیا، کہاں خرچ کیا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانْ، وہ ڈرتا ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے مجھے حساب دینا ہے، تو ایسے شخص کی دنیا ہی میں جنت بن جاتی ہے. اس کو فکر لگ جاتی ہے حرام اور حلال، اس کو فکر لگ جاتی ہے کہ میں ایسے کام کروں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، ایسے کام سے بچوں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے شخص کو دو جنتیں ملیں گی. اس کی تفسیر کیا فرماتے ہیں؟ جنت فی الدنیا بحضور مع المولا، ہر وقت دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حضوری اس کو نصیب ہوگی. بتائیے، جو شخص ہر وقت سے یہ غم لگا رہے کہ میں ایسا کام کر لوں جس سے اللہ خوش ہو جائے اور ایسے کام سے بچ جاؤں جس سے میرے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ ایسے شخص کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ مل جاتا ہے. مانا کہ گلشن جنت تو دور ہے، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. ابھی جنت دور ہے، لیکن جو شخص اللہ تعالی کی رضا کی زندگی گزارتا ہے تو اور جنت کا مزہ اس کو دنیا میں آنے لگتا ہے. جنت تو دور ہے ابھی، جو شخص سمندر کی طرف چلتا ہے تو دور سے ہی ٹھنڈی ہوائیں سمندر کی آنے لگتی ہیں. اس چیز کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ شخص سمندر کے دریا کے قریب جا رہا ہے. تو جو شخص جنت کے راستے اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے پہ چلتا ہے تو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اس کو دنیا میں ہی آنے لگتی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ایک جنت اس کو دنیا میں ملے گی، بحضوری مع المولا، ہر وقت اس کو حضوری نصیب ہوگی، ہر وقت اللہ کا قرب نصیب ہوگا، جہاں بھی جائے گا اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوگا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حضوری کا مقام اس کو حاصل ہوگا. چاہے وہ پاکستان میں رہے، جنمے میں چلا جائے، امریکہ چلا جائے، جہاں بھی جائے وہ اللہ تعالیٰ کو محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو بندے اللہ تیرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی حضوری اس کو حاصل ہو جاتی ہے. تو جتنا زیادہ بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتا ہے اس کے مقام، اس کے یعنی اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی حضوری اس کو نصیب ہوتی ہے. تو بحضور مع المولا، ایک جنت دنیا میں مل گئی اس کو، دوسری جنت بلقاء المولا، آخرت میں دیدار ہوگا، جنت اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. سبحان اللہ، کتنی بڑی عظیم نعمت ہوگی میرے دوستو. قیامت کے دن جنت میں جب بندے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، بندو کوئی خواہش رہے گی جو پوری نہ ہوئی ہو، کوئی تمنا؟ لوگ کہیں گے کہ اللہ ایسی کون سی خواہش ہماری رہ سکتی ہے، بھلا آپ نے جنت میں ہمیں سب کچھ دے دیا ہے، اب کون سی چیز رہ گئی باقی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندو، اب ایک عظیم عظیم نعمت میں تم کو بتانا چاہتا ہوں. وہ کیا چیز ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندو، بس آج سے میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، سبحان اللہ، ہمیشہ تجھ سے خوش رہوں گا. کتنی بڑی نعمت ہوگی میرے دوستو جب بندے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جنت میں جب اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا تو جنتیوں کو جنت بھی یاد نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے سامنے. سبحان اللہ, ایسی عظیم ایسی ایسی نعمت اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے, بلا استحقاق اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے لیے جنت مقدر فرما دے. حضرت ثانی رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ جنت میں جائیں, ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں, لیکن اے اللہ جہنم میں جانے کی سکت نہیں ہے, اس کا عذاب جھیلنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے. جہاں جنتی جوتے اتاریں گے اللہ, وہاں بھی اگر آپ جگہ عطا فرما دیں گے تو یہ آپ کا احسان ہوگا, نہ کہ ہم اس چیز کے مستحق ہیں. سبحان اللہ, اتنے بڑے مجدد زمانہ, ہزاروں کتابوں کے مصنف, لاکھوں ہزاروں علماء کے شیخ, لیکن حال کیا ہے میرے دوستوں؟ حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی جہنم پیدا نہ فرماتے تب بھی جو شریف بندے ہیں اللہ تعالی کے اللہ کو ناراض نہ کرتے. لائق بیٹا وہ ہوتا ہے جو ابا کی نعمتوں کی وجہ سے ابا کو ناراض نہیں کرتا, ابا کی شفقتوں کی وجہ سے ابا کو ناراض نہیں کرتا, اور دوسرا بچہ وہ ڈنڈے کی وجہ سے ناراض نہیں کرتا. تو لائق بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور عطائیں اتنی زیادہ ہیں اس کی وجہ سے اپنے پالنے والے کو وہ ناراض نہیں کرتا. سہنِ چمن کو یا جنت میں, سبحان اللہ, عجیب شعر یاد آیا, جنت میں جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو جنتیوں کو کوئی نعمت یاد نہیں آئے گی. اس موقع پہ کیا عجیب شعر ہے کہ سہنِ چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا, سہنِ چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا, وہ آگئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کے لیے جنت مقدر فرما دے, اور اللہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی ہم سب کو عطا فرما دے. تو میرے دوستو, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, آج جنت میں ہی حیات, دنیا میں ہی جنت کی حیات مل جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ایمان و تقویٰ کی حیات پر قرآن کا وعدہ ہے کہ ہم ضرور ضرور با لطف زندگی عطا فرمائیں گے. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ دیکھ لیں, تقویٰ میں بظاہر تو شیطان کہے گا کہ ارے بھائی وہ موبائل کی بدماشیاں چھوٹ گئی, ٹی وی چھوٹ گیا, ٹیڑیوں کا دیکھنا چھوٹ گیا, ننگی فلمیں چھوٹ گئی, رشوت کی آمدنی جو ہے وہ جناب چھوٹ گئی, دنیا کی ساری جو نعمت حرام چیزیں ہیں وہ سب چھوٹ گئی, ساری بہاریں چھوٹ جائیں گی. تو بھائی یہ سب چیزیں چھوٹ جائیں گی تو کیا ملے گا؟ ایک نہ دکھائے, ہے نا, ایک یعنی ایسی ذات ہے جو نہ دیکھنے والی ذات ہے, جو نظر بھی نہیں آتی, آپ اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں, باقی ساری چیزیں باہر دنیا کی نظر آ رہی ہیں, اس کو چھوڑ دیں ہم اور ایک ایسی ذات پہ فدا ہو جائے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی. دنیا کے وجہ تو نظر آتے ہیں مگر اللہ نظر نہیں آتا. مگر امام رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, عشق من پیدا و دل بر ناپدید, درد و عالم این چنی دل بر کے دید, میرا عشق تو ظاہر ہے مگر میرا محبوب پوشیدہ ہے, میں جس کے لیے وضو کرتا ہوں وہ پوشیدہ ہے. سردیوں کے زمانے میں ٹھنڈے پانی سے وضو ہو رہا ہے, سجدے کر رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, گھر میں کھانا موجود ہے لیکن کچھ کھائے پیے نہیں, نہیں, نہیں کھا رہے. تو فرماتے ہیں کہ ہمارے عشق کے آثار, دیکھیں روزہ حج زکات وضو سارے احکام جاری ہیں لیکن ہمارا محبوب پوشیدہ ہے, وہ تو نظر نہیں آ رہا جس کے لیے ہم یہ رات دن مجاہدے مشقتیں اٹھا رہے ہیں. کیوں بھائی, اللہ کو دیکھا کسی نے؟ نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, دنیا میں کوئی شخص اللہ کو نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ جس زمانے میں آنکھیں بنائی جاتی ہیں, آنکھوں کا آپریشن ہوتا ہے تو اس میں ایک پٹی چڑھا دی جاتی ہے, جب آنکھیں درست ہو جاتی ہیں تو پٹی ہٹا دی جاتی ہے. دنیا میں ہماری ایمان اور تقویٰ کے ساتھ دل کی آنکھیں بنائی جا رہی ہیں اور اس کے اوپر ایک پٹی چڑھا دی گئی ہے, اس قابل بنایا جا رہا ہے تاکہ جنت میں جا کے یہ پٹی ہٹا دی جائے گی اور اپنے آنکھوں سے ہم اپنے محبوب کا دیدار کریں گے, جس اللہ کے لیے ہم نظروں کی حفاظت کرتے تھے, غیبتیں چھوڑتے تھے, اور جناب اپنے آپ کو کمتر سمجھتے تھے، اللہ کے لیے سجدے کرتے تھے، ذکر تلاوت کرتے تھے، مجاہدات مشقتیں اٹھاتے تھے، وہ محبوب آج ہمارے سامنے ہیں. سبحان اللہ، دونوں جہاں میں ایسا کوئی محبوب ہے تو دکھاؤ بھائی. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے. تو بھائی ایک ایسی محبوب، ایسا محبوب، ایسا پیارا اللہ کہ اس کو بغیر دیکھے اس پہ جانے قربان کی جا رہی ہیں. احد کے، احد کے دامن میں 70-70 شہید ہو رہے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کٹے جا رہے ہیں. ایسا کوئی محبوب لاؤ جس کو بغیر دیکھے لوگوں نے اس طرح جانے دی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی کیا کریم شان ہے، اپنے عاشقوں کو کیسا سکون اور چین عطا کرتے ہیں. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر اللہ کے عاشقوں کے سکون کا بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو وہ تلواریں لے کر ان پر چڑھائی کر دے کہ یہ سکون ہمیں دے دو، یہ اطمینان ہمیں دے دو. لیکن یہ تلواروں سے، یہ سکون جو ہے یہ تلواروں سے نہیں ملتا، یہ تو اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے سے ملتا ہے. خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص گیا، اس نے کہا خواجہ صاحب اپنے شیخ سے جو آپ نے نعمت باطنی حاصل کی ہے ہمیں بھی دے دیجئے. خواجہ صاحب فرمانے لگے، میں میری ملی نہیں ہے یوں، قلب و جگر ہوئے ہیں خون، کیوں میں کسی کو مفت دوں، میں میری مفت کی نہیں. ایسے دوستوں نہیں ملتی، اللہ کی محبت کی دولت ایسے نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ پہ ایک جہاں نہیں کئی جہاں فدا کرنے پڑتے ہیں. ایک بزرگ جا رہے تھے، کہنے لگے کہ اللہ کیا قیمت ادا کر دوں تاکہ آپ مجھے مل جائیں. غیب سے آواز آئی، دونوں جہاں ہم پہ فدا کر دو. وہ بزرگ رونے لگے اور فرمانے لگے کہ قیمت خود ہر دو عالم گفتائی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز. اے میرے محبوب اللہ، آپ نے اپنی قیمت دونوں جہاں بتائی ہے، ابھی تو آپ بہت سستے معلوم ہوتے ہیں، اپنی قیمت کو اور بڑھائیے. دوستو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے حرام خواہشات کا عالم قربان کرنے سے مل جائے تو اللہ سودا بڑا سستا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں، اللہ ان صراط اللہ لغالیہ، ہے میری امت کے لوگوں اللہ کا سودا بڑا مہنگا سودا ہے. قربانیاں دینی پڑتی ہیں لیکن جب وہ ذات مل جاتے ہیں سبحان اللہ، پھر تو انسان تمنا کرتا ہے کہ اے اللہ یہ ایک عالم نہیں، یہ ایک بدن نہیں، ہزاروں بدن بھی میرے ایسے ہوتے میں سب کچھ قربان کر کے آپ کو حاصل کر لیتا. بتائیے جماد چند دم جا خریدم بحمد اللہ، عجب ارزا خریدم. بے بزرگ جب اللہ تعالیٰ کی ذات مل گئی، ان کو نسبت حاصل ہو گئی تو فرمانے لگے، جماد چند دم جا خریدم، ارے چند گناہوں کے کنکر پتھر دے کر مجھے اللہ کی ذات مل گئی ہے. بحمد اللہ عجب ارزا خریدم، یہ سودا تو بڑا ہی سستا سودا ہے. آپ کی جیب سے کنکر پتھر نکال کر جواہرات، موتی، ڈائمنڈ، ہیرے بھر دیے جائیں تو آپ کیا شکر ادا کریں گے اس کے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے کچھ نہیں مانگتی، نہ ہماری گاڑیاں مانگتی ہیں، نہ ہمارے گھر مانگتے ہیں، نہ ہمارے اچھے لباس مانگتے ہیں. اللہ اس چیز سے مستغنی ہے. ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے، نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے. بس اللہ تعالیٰ کے لیے ہم صرف اپنی حرام خواہشات کا خون کرنا سیکھ لیں. میرے دوستو دل میں حرام تقاضا پیدا ہو کہ ننگی فلمیں دیکھ لوں، موبائل پہ بدماشیاں دیکھ لوں، حرام کاری کر لوں، دل میں تقاضا پیدا ہوا جھوٹ بول لوں، غیبت کر لوں، بدگمانی کر لوں، رشوت لے لوں، جھوٹ بول کر سودا بیچ لوں، یہ تقاضے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اس وقت ان پہ عمل نہ کیجئے آپ. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنا دل کو توڑ دیں، لیکن اللہ کے حکم کو، قانون کو نہ توڑیں. پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا نعمت عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، عند المنکسرت قلوبهم لأجلی، میں تو ایسے ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں جو میری خاطر اپنے دلوں کو توڑ دیتے ہیں. سبحان اللہ, اپنے لیے اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل کو توڑ دیتے ہیں لیکن اللہ کے قانون کو نہیں توڑتے. توڑ ڈالے ہزاروں ہزاروں ماہ و خورشید ہم نے, تب کہیں جا کے دکھایا روح زیبا تو نے. میرے پیارے دوستو, اللہ کے لیے اپنی حرام خواہشات کا خون کرنا سیکھیں. کتنے دنیا میں لوگ ہیں جو اپنی خواہشات پہ عمل کر رہے ہیں, حرام خواہشات کو پہ عمل کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں, ہنس رہے ہیں, شراب زنا ہر قسم کی بدماشیاں اور حرام کاری میں لگے ہوئے ہیں اور مزے لے رہے ہیں. میرے دوستو, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ عارضی مزے ہیں, یہ عارضی مزے ہیں. ایک شخص ہے اس کے اوپر مقدمہ ہے اور اس کے اوپر کیا ہے, اس کو حکم ہو چکا کہ اس کو پھانسی چڑھا دی جائے. ایک مہینے میں اس کو پھانسی چڑھا دی جائے گی, لیکن ایک مہینے میں اسے ہر قسم کی عیش اور عشرت اور ہر قسم کا اس کی خسارے تمام خواہشات اس کی پوری کر دی جائے, تو بتاؤ دل سے وہ ان چیزوں پہ مزہ حاصل کرے گا؟ نہیں کرے گا. وہ اس کو پتا ہے کہ ایک مہینے کے بعد میں پھانسی پہ چڑھ جاؤں گا, میں ختم ہو جاؤں گا. کتنی ہی اس کے سامنے میرے دوستو مزے رکھ دیے جائیں لیکن اس کو مزہ نہیں آئے گا. اسی طرح سے جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, اللہ کو چھوڑ کر شیطان و نفس کی بات مان رہے ہیں, ان کے مزے کی مثال بھی ایسی ہے, چند دن کے مزے ہیں پھر مرنے کے بعد سب پتہ چل جائے گا کہ ہم گدھے پہ سوار تھے یا گھوڑے پہ سوار تھے. اس دن پتہ چلے گا کہ جن لوگوں کا ہم مذاق اڑاتے تھے, داڑھی رکھتے تھے وہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے, ہماری ماں بہن بیٹی جو حجاب پردہ کرتی تھی ان کا مذاق اڑاتے تھے, یہی لوگ قیامت کے دن دیکھیے کہ کتنے مزے میں ہوں گے. مزے میں تو یہ لوگ ہیں, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, دنیا کا اصل مزہ تو اللہ والے لے گئے ہیں اور اللہ والے لے رہے ہیں. ارے جس اللہ نے دنیا پیدا کی ہے, جس اللہ نے مزے پیدا کیے ہیں, یہ مزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے, یہ تو خالق مزے کے پیچھے بھاگتے ہیں. جب وہ خالق مل جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کی لیلاؤں کو حسن کی بیگ عطا فرماتے ہیں, وہ اللہ جو چاند کے خالق ہیں, سورج کے خالق ہیں, پہاڑ کے خالق ہیں, جو اللہ تعالیٰ سیب کے اندر رس پیدا فرماتے ہیں, گنے میں رس پیدا کرتے ہیں, جوس اور انگور میں رس پیدا فرماتے ہیں, مرغی کے اندر جس اللہ نے مزہ رکھا ہے, اور گوشت کے اندر, پلاؤ کے اندر, بریانی کے اندر جس اللہ نے مزہ رکھا ہے, جب وہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمام لذات کے ساتھ اس بندے کے دل میں آتے ہیں, پھر اس کو حسرت نہیں ہوتی. سبحان اللہ, خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. بس اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک عطا فرما دے, سارے مزے مل جائیں گے. واللہ دوستو, دنیا کے جتنے بھی مزے ہیں سب فانی مزے ہیں. بھائی دیکھیے, ایک آدمی کتنے سیب کھا سکتا ہے؟ ایک درجن سیب کھانے کے بعد پھر وہ سیب نہیں کھا سکے گا. مرغیاں کتنی کھا سکے گا؟ انگور کتنا کھا سکے گا؟ ہے صحبت کی لذت کتنے اٹھا سکے گا؟ ہر چیز کی ایک حد ہے جس کے بعد وہ آدمی بن مزے نہیں اٹھا سکتا. لیکن اللہ, جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ سارے کائنات کی جتنی لذتیں ہیں اس کا جوس نچوڑ کر نے اپنے بندے کے قلب میں ڈال دیا ہے. سبحان اللہ, اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ اللہ اینچے شیری نست نام, شیر و شکر می شمت جانم تمام. اللہ اللہ اینچے شیری نست نام, اے اللہ کتنا ہی میٹھا آپ کا نام ہے, جیسے کہ کسی نے شہد اور دودھ گول کر میرے اندر میرے پلا دیا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے نام جب انسان بندہ اللہ کا نام لیتا ہے تو یہ ساری بہار کائنات اس کی قدم کو چومتی ہیں, وہ اللہ کا نام لے رہا ہے جو خالق کے شجر اور حجر, بحر اور بر, جن و بشر, پوری کائنات کے خالق ہیں, وہ اللہ کا نام لیتا ہے. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو گویا کہ ساری مخلوق اس کے نیچے ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ اپنے رب العالمین کے سامنے ہوتے ہیں. دوستو ہم لوگ تو بس یہ ہیں کہ بھائی نماز پڑھ کے جلدی جلدی سلام پھیر کے بھاگے, دعا کا مزہ ہی نہیں لیتے, اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا مزہ ہی نہیں لیتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جناب یہ بوجھ ہے ہمارے لیے. ارے بھائی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی لذت, اللہ سے مانگنے کا مزہ, یہ تو ایک الگ ہی عبادت ہے. دعا ایک مستقل عبادت ہے, دعا ہماری قبول ہو نہ ہو, لیکن جو بندہ دعا میں لگا ہوا ہے وہ تو عبادت میں لگا ہوا ہے. الدعاء مخ العبادہ, یہ تو مغز عبادت کا. تو بندہ جب دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. اس لیے ہمیں جلد نہیں کرنا چاہیے, خوب رو رو کے, گڑ گڑا کے, آہوزاری کے ساتھ, خشوع خضوع کے ساتھ, حضور قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی ساری حاجتیں مانگنی چاہیے, چاہے چھوٹی حاجت ہو, بڑی حاجت ہو, پیسہ بھی موجود ہو, سب کچھ ہو, اسباب بھی ہوں, لیکن دوستو ایک الگ مزہ ہے اللہ سے مانگنے کا. پیسے ہیں لیکن اللہ دیکھیں گے, دیکھو بندے کے پاس سارے اسباب ہیں لیکن پھر بھی مجھ سے ہی مانگتا ہے یہ, سبحان اللہ. جو لوگ عاشق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, محبت خرد کہتی ہے باتیں مختصر کر ان سے اے نادا, خرد کہتی ہے باتیں مختصر کر ان سے اے نادا, محبت کی مگر تمہید طولانی نہیں جاتی. ہے خرد یعنی عقل والے کہتے ہیں یار کیا یہ گڑ گڑا کے کیا رو رو کے مانگ رہا ہے, پتہ نہیں بےچارا کتنی مصیبت میں ہے, کتنی پریشانی میں ہے. ارے بھائی ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے, ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں, اتنی فیکٹریاں ہیں, ارے بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے مانگنے کی. ظالم خرد عقل والے یہ فیصلہ کرتے ہیں, عقل والے یہ کہتے ہیں, لیکن جس کے دل میں محبت ہوتی ہے اس سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا کیا مزہ ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا کیا مزہ ہے, سبحان اللہ. اپنے مالک کے سامنے جب اپنی درخواست پیش کرتے ہیں تو کیا مزہ آتا ہے, سبحان اللہ. مانگتے جاؤ, دل چاہتا ہے مانگتے جاؤ, بس مانگتے جاؤ. وہ اللہ کے عاشقوں کی مراد مانگنا یہ نہیں ہوتا کہ ہماری جلدی سے حاجت پوری ہو جائے, ان کو حاجت سے غرض نہیں ہوتا کہ ہماری حاجت پوری ہو جائے, ان کو غرض ہوتی ہے اللہ سے ہم کلامی, اللہ سے بات کرنا, اللہ تعالیٰ کے سامنے دکھڑا اپنا درد اور غم پیش کرنا. کوئی مصیبت آ گئی, کوئی پریشانی آ گئی, اولاد تنگ کرتی ہے, بے نوازی ہے, جناب وہ کوئی حادثہ پیش آ گیا, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کاروبار میں لاس ہو گیا, بیوی تنگ کرتی ہے, شوہر پریشان کر رہا ہے, بس جان نماز بچاؤ, دو رکعت نماز پڑھو, اللہ سے دکھڑا رو لو, آپ دیکھیے گا اسی وقت دل میں ایسی ٹھنڈک محسوس ہوگی, سبحان اللہ. عمل کر کے تو دیکھیں میرے دوستوں, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں. لو بھائی کیسے پیارے کریم مالک ہیں, جو مانگتا نہیں ہے اس سے ناراض ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم ان سے مانگیں, بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, یہ نہیں ہے کہ ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں, بشرطے کہ ہم حلال غذا ہمارے پیٹ میں ہو, حلال کھانے کا اہتمام ہو, نیک اعمال حلال غذا کے ساتھ بڑا تعلق ہے. جو لوگ بدماشیاں حرام کاریاں تو ان کے لقمے میں کوئی مسئلہ ہے, لقمہ حلال نہیں ہے. حلال دوستو کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے, اس کا بڑا اثر ہوتا ہے انسان کے اعمال پر. جیسی غذا ہوگی, جیسا جسم جس غذا کے ساتھ پرور لے گا تو اس کے اعمال بھی ویسے ہی صادر ہوں گے. اس لیے کوشش کریں شبہ سے بھی بچیں, جس کے اندر شبہ بھی ہو جائے چھوڑ دیں اس کو. بھائی آپ کو پتا کہ تین گلاس رکھے ہوئے ہیں, ایک میں دودھ ہے, ایک میں پانی ہے, ایک میں شربت ہے, اور دو گلاس بالکل سب کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے, تیسرا گلاس ہے کو کہتے ہیں کہ اس میں ایک قطرہ پیشاب کا گرا ہوا ہے. تو بھائی آپ کو شک ہے, شبہ والی بات ہے, تو آپ اس کو چھوڑ دیں. کیوں ہے کہ آپ اسی کو لینا چاہتے ہیں, اگر علماء کا اختلاف ہے کسی چیز میں اس کو چھوڑ دیں، عافیت کا راستہ سیدھا راستہ اس کو اختیار کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہے کہ بھائی اپنے ظاہر کو بھی بنائیں اچھی طرح سے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ کے ہمیں پیار کر لے، اور اپنے باطن کو بھی سجاتے رہیں، ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں ہم، ایک بلبل ہے ہماری رازداں، کب کہیں ہر ایک سے کھلا کرتے ہیں ہم. سبحان اللہ. تو دوستو یہ ہے کہ بس ظاہر کو اپنے اللہ کے پیار کے قابل بنا رہے ہیں، ظاہر کو اپنے اللہ کے پیار کے قابل بنا رہے ہیں. ہمارے جو بھائی ہیں ان کے لیے ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے، ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھنا یا کٹانا ایک چاول کے برابر بھی حرام ہے. آج کل فیشن کی داڑھی رکھی جاتی ہے، عقلی داڑھی رکھی جاتی ہے، جو فیشن چل پڑتا ہے اس پہ سب لوگ چلنے لگتے ہیں. بھائی دوستو اسلام جو ہے یہ فیشن تھوڑا ہے، اسلام تو ایک طریقہ ہے حیات گزارنے کا، اٹس اے کمپلیٹ وے آف لائف، اٹس ناٹ اے فیشن، اٹس اے کمپلیٹ وے آف لائف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہ خالق کا بتایا ہوا، خالق کا بنایا ہوا، خالق کا عطا کیا ہوا طریقہ ہے. تو بھائی جس جو چاہتا ہے کہ اس کی بگڑی بن جائے، آخرت بن جائے، آخرت میں اعلیٰ مقام اس کے ہوں، تو بھائی کون سا نمونہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، مخلوق کا نمونہ یا خالق کا نمونہ؟ خالق کے نمونے کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ وہی نمونہ ہمارے کام آئے گا. آپ درزی کے پاس جاتے ہیں، اس کو کپڑا دیتے ہیں اور ساتھ میں اس کو سیمپل بھی دیتے ہیں کہ اس کے مطابق مجھے کرتا یا شلوار چاہیے. آپ جناب اپنا کرتا لینے جاتے ہیں تو اس کی آستین چھوٹی کر دی، شلوار چڈا بنا دیا اس کا، آپ اس کو کیا پیسے دیں گے؟ پیسے نہیں دیں گے، کہیں گے ہم نے سیمپل دیا تھا. سیمپل دینے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں بالکل اگزیکٹلی یہی چیز چاہیے، نہ اس سے بڑا ہوا نہ اس سے کم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیمپل عطا فرما دیا ہے، رول ماڈل عطا فرما دیا ہے، اور یہ بھی فرما دیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذو، پکڑ لو جو ہمارا نبی تم کو دیتا ہے اس پہ عمل کرو، ما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کرے اس سے بچو، جو دے اس کو لے لو، جس سے منع کرے اس سے بچ جاؤ. نہ زیادہ چاہیے مجھے نہ کم چاہیے، جو میرے نبی کا طریقہ ہے بس اسی کے مطابق اگر تم اپنی زندگی کو لے کے آؤ گے میرے پاس تو میں قبول کروں گا، ورنہ اس کے علاوہ ہر سیمپل ہر رول ماڈل رد کر دیا جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں صرف ایک ہی رول ماڈل قبول ہوگا، اور وہ ہے نبی کی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ. ایک ایک سنتوں پہ عمل کرنے میں والے ہم جو بن جائے میرے دوستو، تو یاد رکھیں ہمارے چہرے کے اوپر نبی کی طرز کی جو داڑھی ہے وہ آنی چاہیے، نہ کہ فیشن والی. چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لیتے ہیں، کوئی فرینچ کٹ ہے، سائڈوں پہ لمبی سی لکیر کھینچ لی، ٹھوڑی کے نیچے داڑھی رکھ لی، بھائی یہ کون سی داڑھی ہے؟ یہ تو اپنی داڑھی ہے، آپ اپنی عقل سے داڑھی رکھ رہے ہیں، شریعت کے حساب سے یہ داڑھی نہیں ہے، یہ شرعی داڑھی نہیں، یہ عقلی داڑھی ہے، یہ فیشن والی داڑھی ہے. تو عقلی داڑھی قبول نہیں، فیشن والی داڑھی قبول نہیں، جو داڑھی قبول ہے وہ سنت والی داڑھی ہے، وہ ہے ایک مٹھی. اپنی مٹھی ہو، حجام کے بچے کی نہیں، نہ اپنے آپ کے بچے کی، تینوں طرف سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، ٹھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی داڑھی رکھیں، جو ایکسٹرا ہو اس کو کاٹ دیں، تیل لگا کے خوبصورت کنگھی کر کے رکھیں، اس کو پریزنٹیبل، لا کے لوگوں کو دیکھ کر رغبت پیدا ہو داڑھی رکھنے کی. نہ اتنی لمبی داڑھی رکھیں کہ ایک شخص ہے اس نے اتنی لمبی داڑھی اس نے رکھی کہ جب اس کو پیشاب کرنا ہوتا تھا تو داڑھی کو بغل میں دبا کے پیشاب کرتے تھے کہ کہیں داڑھی جو ہے پیشاب کے ٹارگیٹ میں نہ آ جائے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. دوستو یہ تو مذاق ہے داڑھی کے ساتھ. تو علماء نے لکھا ہے، حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ داڑھی کا وجوب رسالہ ہے اس میں لکھا ہے, چاروں آئمہ کا اس میں اجماع ہے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی, چاروں آئمہ کا اجماع ہے, چاروں آئمہ کا اجماع ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. جیسے بقرعید کی نماز واجب, وتر کی نماز واجب, کوئی تو بقرعید کی نماز نہ پڑھے کہتے ہیں بڑے منحوس شخص ہے بھائی, وتر کی نماز چھوڑ دے ظالم بڑا گنہگار ہے. بھائی اسی درجے پہ داڑھی واجب ہے, داڑھی کا کٹانا مڈانا حرام ہے, اور داڑھی کا بچہ, داڑھی کا بچہ ہمیشہ بچہ ہی رہتا ہے, بڑا نہیں ہوتا, اس کو کاٹنا بھی جائز نہیں ہے. یہ نیچے والے ہونٹ کے نیچے جو بال آتے ہیں نا, یہ داڑھی کا بچہ, یہ دیکھیں یہ داڑھی کا بچہ, اس کو کاٹنا جائز نہیں ہے. مونچھوں کا حکم افضل درجہ, بالکل باریک کر لیں, اگر مونچھیں رکھنی ہے تو اوپر کا ہونٹ کا آخری کنارہ کھلا رہے, لمبی لمبی مونچھیں رکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے مردانگی کی علامت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں مونچھ نہیں تو کچھ نہیں, بھائی یہ نہیں ہے, سنت کی اتباع, سنت پہ عمل کریں. حدیث پاک میں آتا ہے من طول شاربہ لم ینل شفاعتی, جس کی لمبی لمبی مونچھیں ہوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں اس کو شفاعت نہیں ملے گی. کتنی سخت وعید ہے, کون سی عقل مندی کی بات ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اپنے آپ کو محروم کر لینا اور مونچھیں رکھ کے دنیا میں عزت حاصل کر لی اور جناب آخرت میں ہے وہ پٹائی ہو ہماری. پھر اللہ تعالی رحمت سے بھی نہیں دیکھتے. تو میرے دوستو یہ کہ داڑھی ایک مٹھی ہو اور مونچھیں بالکل باریک ہوں, ٹخنے کھول کے رکھنا مردوں کے لیے, حدیث پاک بخاری شریف کی ہے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, جو حصہ ٹخنے کا چھپ جائے گا ایسے لباس سے جو اوپر سے آ رہا ہے, پتلون ہے, شلوار ہے, لنگی ہے, چادر ہے, اوپر سے نیچے کی طرف جا رہا ہے, اس سے ٹخنے چھپانا حرام ہے. نیچے سے لباس اوپر کی طرف آ رہا ہے اس سے ٹخنے چھپ جائے کوئی حرج نہیں ہے, جیسے موزے پہنتے ہیں. تو ٹخنے چھپانا حرام ہے. دیکھیں جہنم کی وعید آئی ہے, گناہ کبیرہ ہے, گناہ کبیرہ ہے ٹخنے چھپانا. عورتوں کو ٹخنے چھپانے کا حکم ہے, مردوں کو ٹخنے کھولنے کا حکم ہے. ہماری ماں بہن بیٹیاں, فیشن چل پڑا ہے, ایسی لباس بنوائیں گی کہ جس سے ٹخنے کھل جاتے ہیں, ایسے چست پجامے اور شلواریں پہنیں گی جس سے کانٹور یعنی جسم کے جو ہے وہ نظر آتے ہیں. ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے کہ رکوع میں جائیں تو شلوار ہماری اٹھ جائے, ٹخنے کھل جائیں, جائز نہیں ہے ہماری ماں بہن بیٹیوں کے لیے. ایسا لباس پہنے کہ جس سے حیا ہو. شریعت نے ہر کام عورت کے لیے وہ مقرر کیا ہے کہ جس کے اندر حیا ہو, حیا کی پیکر بن جائے. ہماری ماں بہن بیٹیاں کے اندر حیا پیدا ہوگی تو ان سے حیا دار اولاد بھی ہوگی, وہ حیا منتقل ہوگی اولاد کے اندر بھی. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ بچے چھوٹے بھی ہوں ان کے سامنے کوئی گناہ کا کام نہ کرو, بے حیا کا کام مت کرو, اس سے اس پہ ان پہ اثر پڑتا ہے, غیر شعوری طور پر بے حیائی کا اثر پڑتا ہے. اس لیے ایسے کام کرو کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کاموں سے خوش ہوتے ہوں. تو ٹخنے چھپا کے رکھنا ہمارے ماں بہن بیٹیوں کے لیے, مردوں کو ٹخنے کھولنے کا حکم ہے, چلنے کی حالت میں, کھڑے ہونے کی حالت میں. آپ بیٹھے ہیں ٹخنے چھپ جائیں کوئی حرج نہیں ہے, لیٹے ہیں ٹخنے چھپ جائیں کوئی حرج نہیں ہے, چلنے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنے چھپانا حرام ہے. تو میرے دوستو ظاہری کو بنا لیں ہم, ظاہری ہمارا بن جائے گا تو باطن ان شاء اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. پہلے سٹرکچر بنتا ہے پھر فنیشنگ ہوتی ہے. سٹرکچر ہمارا نیک لوگوں جیسا بن جائے, ظاہر ہمارا بن جائے. لوگ کہتے ہیں ظاہر کی اتنی اہمیت نہیں, دل صاف ہونا چاہیے, دل پاک صاف ہو بس کافی ہے, ظاہر جیسا بھی ہو. ارے بھائی یہ ظاہر آپ کا خراب ہے, یہ باطن کی خرابی کی دلیل ہے. حضرت شاہ ابرار الحق صاحب محی السنہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, آپ جاتے ہیں پھل والے کے پاس ایک آم خریدنے کے لیے اور آم کے باہر داغ لگا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں جناب یہ آم ہمیں نہ دیجئے. پھل والا کہتا ہے جناب باہر کے اوپر نہ جائیے, اس کا باطن بالکل ٹھیک ہے. अंदर यहां बिल्कुल ठीक है, सिर्फ बाहर दाग लगा हुआ है, तो आप कहते हैं कि नहीं, ये बाहर जो दाग लगा हुआ है ना, ये दलील है कि इसका बातिन भी खराब है। तो वहां इंसान जाहरी खराबी को देखकर बातनी खराबी पर दलालत देता है। तो मेरे दोस्तों, जिसका बाहिर खराब हो, सुन्नत के खिलाफ हो, सुन्नतों के मुताबिक उसका जाहिर ना हो, तो कैसे हम कह सकते हैं कि इसका बातिन ठीक है? भाई, बातिन जैसा होता है तो उसके असरात जाहिर पे पड़ते हैं। जो चीज मटके में होती है वही शय बाहर निकलती है। मटके में दूध है तो दूध निकलेगा, प्याले के अंदर पानी है तो पानी निकलेगा, शहद है तो शहद निकलेगा, पेशाब है तो पेशाब निकलेगा। जैसे दिल के मटके के अंदर जो शय होगी तो उसका असर जाहिर पर पड़ेगा। हमारी माँ बहन बेटियां हिम्मत करके शरी पर्दा शुरू कर दें, निकाब पूरी शरी पर्दा करें, किसी की फिक्र न करें, घर के अंदर देवर हैं, जेठ हैं, ऐलान कर दें कि आज से हमने शरी पर्दा शुरू कर दिया है। कोई मजाक उड़ाता है उड़ाने दें, बातें करता है करने दें, सुन लीजिए, झेल लीजिए, अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत में सब बातों को शुमार फरमाएंगे। आज आप रो रहे हैं, कल कयामत के दिन आप हंसेंगे, जब अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे कि वारे मेरी बंदी, तूने सबकी बातें सुन ली, माशरे की तंज और लोगों की बातें और लोगों की बुराइयां सब सुन ली तूने, लेकिन तूने मेरे हुक्म को नहीं तोड़ा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला कैसा प्यार अता फरमाएंगे ऐसी बंदी को, अल्लाह ताला कैसी मोहब्बत अता फरमाएंगे। इसलिए हिम्मत करके शरी पर्दा शुरू कर दें और गिबत से बचें, बुराइयों से बचें, किसी को तंज न करें, किसी की हकारत दिल में ना हो, दिल को साफ रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने एक सहाबी से कि हो सके कि रात को सोने से पहले अपने दिल को सारी मखलूक से खाली कर लो, साफ कर लो, किसी के बारे में कोई कीना ना हो, बोझ ना हो, नफरत ना हो, बिल्कुल साफ करो दिल को। सुभान अल्लाह, कैसा मुबारक शख्स है कि जिसका दिल सारी मखलूक से साफ होता है, पाक होता है, अल्लाह पाक ऐसे दिल में आते हैं। इसलिए किसी के बारे में बदगुमानी दिल में ना आने पाए, आए फौरन तौबा कर लें, गीबत ना हो किसी की। चंद लोग बैठ जाते हैं, चलो जी जनाब, इसकी गीबत, उसकी गीबत, उसकी बुराइयां, इसका तंज, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। ऐसी मजलिसों से दूर रहना चाहिए, भागना चाहिए, ये बुरी मजलिसें हैं, हमें अल्लाह से दूर करने वाली मजालिस हैं ये। ऐसी मजालिस में बैठे जो हमें अल्लाह के करीब कर दे, हमारे दिल में फिक्र आखरत पैदा कर दे, ऐसे हम नशीन हो, ऐसे दोस्त हो, ऐसे सहेलियां हो जो हमें आखरत की तरफ बुलाएं, आखरत की दावत दें, आखरत के आमाल हमारे जिंदगी में पैदा फरमाएं और हमें अल्लाह ताला के रास्ता दिखाएं। ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। इसलिए हदीस पाक में आता है, अल मरु अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, हर शख्स अपने गहरे दोस्त के दीन पे होता है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गौर से देखो, गौर से चुनो, गौर से इंतखाब करो, गौर से सिलेक्ट करो कि तुम्हारे दोस्त कौन है। जो अल्लाह ताला की नाफरमानी की तरफ ले जाते हैं, ऐसे दोस्तों को रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट कहते हैं ना, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, बस ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर दो। और जो हमें अल्लाह की याद दिलाएं, ऐसे हम नशीन ऐसे दोस्तों कि इलाइदा रूह दुखी अल्लाह, जिसको देख के अल्लाह याद आ जाए, ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करो। बस दो चीजें हैं, एक्सेप्ट करो नेक लोगों को, रिजेक्ट करो ऐसे लोगों को जो हमें गुनाह की तरफ ले जाते हैं, ऐसे दोस्तों से दूर रहें। वरना मेरे दोस्तों, ये दोस्त हमारे लिए वबार जान बन जाएंगे कयामत के दिन। लाऊ यौम वला यनफा मालू वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्ब सलीम, कल्ब सलीम जो शख्स अल्लाह के पास लेके जाएगा ये चीज उसके काम आएगी। तो ऐसे लोगों के दोस्ती इख्तियार करें, बच्चों पे नजर रखें, हमारे बच्चों के दोस्त कौन हैं, उनको उनके हवाले मत कर दें, जाओ बच्चा जा खेलो, देखो नजर रखो कि उसके हम नशीन उसके दोस्त कौन है, किस तैयारी कर रहा है, देखते रहे उनके उनके दोस्त यारों को देखते रहे। और बच्चा अगर ऐसे गलत सोफे पे बैठने लगे तो उसको नरमी मोहब्बत से प्यार से जब घर आए तो तन्हाई में उसको समझाएं कि बेटा ऐसे लोगों की ऐसे बच्चों की सोहबत में ना बैठे, ऐसे लोगों की सोहबत में बैठो कि जब अजान का वक्त आए, अजान हो रही है, वो बच्चा छोड़ दे खेल कूद को और नमाज की तरफ जाए। ऐसे दोस्तों की सोहबत में बैठा करो, ऐसे दोस्तों की सोहबत में बैठो जो माँ बाप की इज्जत करते हैं, जो उलमा से मोहब्बत करते हैं, दीन से मोहब्बत करते हैं। हमारा काम है बच्चों को सही और गलत बात सिखाना, उनको तमीज हो जाए, उनको पहचान हो जाए कि सही क्या है गलत क्या है। उनका दिल तो हम नहीं बदल सकते। वो बाज माँ बाप इतने परेशान हो जाते हैं औलाद की तरबियत की वजह से कि बस और कुछ नहीं नजर आता, दे मार पिटाई दे मार पिटाई, बस जहां गलती की मारना शुरू कर दिया उनको। हम किस तरह तरबियत करें उनकी? मेरे दोस्तों, हम दिल तो नहीं बदल सकते, लेकिन तरबियत के अंदाज, तरबियत का तरीका तो बदल सकते हैं। तरबियत का तरीका इख्तियार करें, नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ, उलमा से मशवरा करके, मशायख से मशवरा करके औलाद की तरबियत करें। और अगर वो बार बार वही गलती करते हैं तो दिल बर्दाश्ता ना हो, ना उम्मीद ना हो, छोड़ ना दे। आपका काम है लगे रहना। देखिए, एक माली है, पौधा लगाता है, पौधा जब तक उसकी जड़ें मजबूत नहीं होती उसकी निगहबानी करता रहता है। ये नहीं है कि यार मैं तो बार बार इसके कांटे निकालता हूँ फिर आ जाते हैं, ये शाख टेढ़ी, मैं काटता हूँ फिर निकल आती है, फिर काटता हूँ फिर वहां से निकल आती है। दिल बर्दाश्त नहीं होता। उसको पता है कि जब तक ये पौधा सीधा नहीं हो जाता, जड़ें मजबूत नहीं होती, मुझे ये करता रहना है। तो औलाद के लिए भी यही मामला है। जब तक कि औलाद बालिग बड़ी नहीं हो जाती, हमें काट पीट करते रहना है, उनको बताते रहना है और उनको सीधी रास्ते पे चलाते रहना है। दिल बर्दाश्त होकर पीछे नहीं हटना। मेरे दोस्तों, ये औलाद है, यही औलाद हमारी खेती है आखिरत की। हमारे मरने के बाद अगर हमारी औलाद नेक हुई तो हमारे लिए सदका जारिया होगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी इंशाल्लाह ताला। ये नहीं है कि आप मेहनत करते रहें और आपकी मेहनत आगे चली जाए। अल्लाह ताला किसी मुखलिस की कुर्बानी को जाया नहीं फरमाते। आपका काम है लगे रहना, मेहनत प्यार मोहब्बत से समझाते रहे बच्चों को, और कभी कोई सजा देनी हो तो भाई गुस्सा इतना ना करें कि बिल्कुल ही हड्डियां पसलियां तोड़ दे बच्चे की। नहीं, जो मुनासिब सजा हो बड़ों से मशायख से मशवरा करके मुनासिब सजा उसको दे, लेकिन एतदाल के साथ रहकर, एतदाल हिकमत मोहब्बत के साथ तरबियत करनी है। छोड़ना नहीं है उनको, ये तो हमारे दिल के टुकड़े हैं, जिगर के टुकड़े हैं हमारे, कैसे हम इसको छोड़ सकते हैं? औलाद नहीं होती तो रो रो के अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं, तावीज लेते हैं और कैसे कैसे इलाज करवाते हैं कि औलाद हो जाए। और जब औलाद होती है तो फिर ऐसी सख्ती, ऐसी मार पिटाई, और फिर कोसते हैं और लान तान करते हैं कि ना होती तो अच्छा था। मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये औलाद बड़ी कीमती है, अगर नेक बन जाएगी तो हमारे लिए सदका जारिया होगी। अल्लाह ताला मुझको और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हिम्मत करके जितने भी गुनाह हमारी जिंदगी में है, आंखों का गुनाह, जबान का गुनाह, दिल का गुनाह, माजी के जो भी काम हो चुके हैं, पक्की सच्ची तौबा करके अब अल्लाह ताला से अहद कर ले कि अल्लाह अब आपको राजी रखेंगे। माजी जो हो चुका है पक्की तौबा कर ली कि दोबारा उस गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगा, बस अब आगे देखिए, माजी को भूल जाए, वरना शैतान आपको बार बार माजी याद दिलाएगा ताकि ये आगे न बढ़ सके। माजी इस्तगफार से माफ हो गया, अब आप अजम तकवा कर लीजिए, पक्का इरादा कर लीजिए कि अब गुनाह नहीं करना, बस अब आगे को देखें, आप पीछे छोड़ दें, आगे चलना है हमने, पीछे नहीं चलना, आगे चलना है। अल्लाह ताला मुझको हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अपना महबूब, अपना प्यार के हम सबको काबिल बना दे, और हमारी दुनिया और आखिरत बना दे। जितने भी हमारी गैर हाजतें हैं अल्लाह हम सबको पूरी फरमा दे, और हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को, सबको अल्लाह नेक बना दे। अल्लाह ताला अपनी रहमत से हम सबको ऐसा ईमान, ऐसा यकीन, ऐसी मोहब्बत अता फरमा दे कि हमारी जिंदगी की हर सांस ए मेरे अल्लाह आप पे फिदा हो, ایک لمحہ اے اللہ آپ کی نافرمانی میں نہ گزرے. اے میرے رحیم اللہ کریم اللہ, ایسا دن ہم کو جلد دکھا دیجئے اے اللہ کہ ہماری زندگی کی ہر سانس آپ پہ فدا ہو, ایک لمحہ آپ کی نافرمانی میں نہ گزرے. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة, صلى الله على النبي الأمي برحمتك يا أرحم الراحمين.